السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان
حقانی نیٹ ورک اور طالبان سے رابطوں کے الزام میں 6 افراد پر امریکہ کی طرف سے پابندی عائد. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
جنوبی ایشیا،
بھارت اپنا 69واں یوم جمہوریہ منا رہا ہے. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم.
بھارت کے یوم جمہوریہ پر نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں ہڑتال اور گرفتاریاں. میں ہوں سرینگر میں یوسف جمیل.
بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر پاکستانی کشمیر میں احتجاج. میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے روشن مغل.
جنوبی ایشیا، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. امریکہ نے طالبان اور حقانی نیٹ ورک سے مبینہ تعلق اور انہیں مالی وسائل فراہم کرنے پر 6 افراد کو بلیک لسٹ کرتے ہوئے پابندیاں عائد کر دی ہیں، جن میں سے ایک شخص کا تعلق پشاور سے ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
امریکہ نے طالبان اور حقانی نیٹ ورک سے مبینہ تعلق پر 6 افراد کو بلیک لسٹ کرتے ہوئے ان پر پابندی عائد کر دی ہے. جن افراد پر پابندی عائد کی گئی ان میں افغانستان میں طالبان کی سابقہ حکومت کے سینئر اراکین بشمول افغانستان کے مرکزی بینک کے سابق گورنر عبد الصمد ثانی بھی شامل ہیں. امریکی محکمہ خزانہ کے سینئر عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ پابندی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنوبی ایشیا سے متعلق اس پالیسی کا تسلسل ہے جس کے تحت دہشت گردوں کی اعانت کرنے والے افراد کو بے نقاب کرنا امریکہ کی ترجیح ہے. جن 6 افراد پر پابندی عائد کی گئی یا انہیں بلیک لسٹ قرار دیا گیا وہ امریکہ میں کسی طرح کے اثاثے نہیں خرید سکیں گے اور امریکی شہریوں پر ان سے کسی بھی قسم کے لین دین پر بھی پابندی عائد ہوگی. امریکی سینئر عہدیدار کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکومت طالبان اور حقانی نیٹ ورک کی پناہ گاہوں کے خاتمے میں ہمارے ساتھ کام کرے اور ان کے مالی وسائل اکٹھا کرنے کی صلاحیت کو مؤثر طور پر نشانہ بنائے. جن افراد پر پابندی عائد کی گئی ان میں شامل عبد القدیر بصیر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے شہر پشاور میں مبینہ طور پر طالبان کے فائنانس کمیشن کے سربراہ ہیں. جن پر پابندی عائد کی گئی ان میں حافظ محمد پوپلزئی، مولوی عنایت اللہ، فقیر محمد اور گلہ خان حامدی شامل ہیں. پاکستانی حکومت کی طرف سے اس بارے میں فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. البتہ ایک روز قبل یعنی جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا تھا کہ حقانی نیٹ ورک کی پاکستان میں پناہ گاہوں سے متعلق الزامات زمینی حقائق کے برعکس ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
وسط مشرقی افغانستان میں جمعے کے روز ایک راکٹ حملے میں کم از کم 7 شہری ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں زیادہ تر بچے ہیں اور 3 افراد زخمی ہوئے ہیں. غزنی صوبے میں ہونے والے اس حملے کی ذمہ داری کے بارے میں متنازع اطلاعات ہیں. صوبائی حکومت کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے طالبان باغیوں پر قرابہ گاؤں میں شہریوں کے گھروں پر راکٹ داغنے کا الزام لگایا، اور غزنی کی منتخب صوبائی کونسل کے ایک رکن حسن رضا یوسفی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس علاقے میں باغیوں کے خلاف فوجی کارروائی جاری تھی اور ہلاکتیں اس وقت ہوئیں جب افغان فورسز نے شہری آبادی پر فضائی حملے کیے. یوسفی کا کہنا تھا کہ 8 افراد ہلاک ہوئے، جن میں بچے اور عورتیں شامل ہیں، اور 3 شہری زخمی ہوئے. طالبان نے بھی سرکاری دعوے کو مسترد کیا ہے کہ جمعے کے اس حملے میں باغی گروپ ملوث تھا. بھارت کے 69واں یوم جمہوریہ پر آج نئی دہلی میں ایک بڑی تقریب ہوئی، جس میں آسیان کے 10 ملکوں کے اعلیٰ عہدیدار مہمان خصوصی تھے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
بھارت اس وقت اپنا 69واں یوم جمہوریہ منا رہا ہے. اس سلسلے کی اصل تقریب دارالحکومت دہلی کے انڈیا گیٹ پر، جسے راجپتھ بھی کہا جاتا ہے، منعقد ہوئی. اس میں 10 آسیان ملکوں کے سربراہوں نے بطور مہمانان خصوصی شرکت کی. ہر سال کسی نہ کسی ملک کے سربراہ کو پریڈ میں شرکت کے لیے مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو کیا جاتا ہے. ایسا پہلی بار ہوا جب اتنی بڑی تعداد میں مہمانان خصوصی تقریب میں موجود تھے. اس موقع کو یادگار بنانے کے لیے بھارت آسیان تعلقات پر مبنی ایک ٹیبلو یا تمثیل پیش کی گئی. 1967 میں سنگاپور میں آسیان کا قیام عمل میں آیا تھا. بھارت 1992 میں اس کا رکن بنا تھا. ڈائیلاگ شراکت داری کے 25 سال مکمل ہونے پر 25 اور 26 جنوری کو نئی دہلی میں بھارت آسیان اجلاس کا انعقاد ہوا. اس موقع پر بھارت اور آسیان ملکوں کے سربراہوں نے ان ملکوں کو درپیش روایتی اور غیر روایتی خطرے سے نمٹنے کے لیے بحری تعاون کا ایک میکانزم تیار کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہم لوگوں نے انڈو پیسیفک خطے سے متعلق ایشوز پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس موقع پر ایک اعلانیہ بھی جاری کیا گیا جس میں پہلی بار کراس بارڈر دہشت گردی کا ذکر کیا گیا اور قریبی تعاون کی مدد سے اس کے مقابلے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ ان ممالک نے نہ صرف یہ کہ مبینہ غیر ملکی دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے کارروائیوں کا عہد کیا بلکہ دہشت گرد گروپوں اور ان کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنانے کی کوششوں کی حمایت بھی کی۔ انڈیا گیٹ پر نکالے جانے والی پریڈ میں بھارت کی فوجی قوت اور علاقائی رنگا رنگی اور تہذیبی تنوع کا مظاہرہ کیا گیا۔ صدر رام ناتھ کووند نے پریڈ کی سلامی لی۔ پریڈ میں فوج کے ہتھیاروں کا پتہ لگانے والے راڈار سواتی، پل بنانے والے ٹینک T-72، آکاش ویپن سسٹم، گھریلو ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت، DRDO کے نربھیا میزائل، اشونی راڈار سسٹم، تیجس جنگی جہاز، رودر ہیلی کاپٹر اور دیگر ہتھیاروں کا مظاہرہ کیا گیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر آج بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں ہڑتال کے باعث روزمرہ کے معمولات معطل رہے اور سری نگر میں پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہوئیں۔ سری نگر سے رپورٹ بھیجی ہے یوسف جمیل نے۔
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں اس موقع پر عام ہڑتال کی گئی اور کئی حصوں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ اس موقع پر تشدد کے معمولی واقعات بھی پیش آئے۔ یوم سیاہ منانے کی اپیل اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے کی تھی۔ اس کا دفاع کرتے ہوئے سرکردہ آزادی پسند لیڈر محمد یاسین ملک نے کہا،
یوم سیاہ کے طور پر منانے کا ہم لوگوں کو حق ہے، کیونکہ ہندوستان جس جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، آج تک اس نے کشمیریوں کے جمہوری حق کو پامال کیا۔
یوم جمہوریہ کے موقع پر پوری ریاست میں غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے، بالخصوص حساس علاقوں میں جن میں گرمائی دارالحکومت سری نگر کا پرانا حصہ بھی شامل ہے۔ مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں نے کرفیو جیسی پابندیاں عائد کر کے لوگوں کی نقل حرکت روک دی۔ تاریخی جامع مسجد کے صدر دروازے پر ایک مرتبہ پھر تالا لگا دیا گیا اور یہ پورا علاقہ فوجی چھاونی کی طرح لگ رہا تھا۔ پوری ریاست میں جمعرات کی شام کو ہی موبائل انٹرنیٹ سروس کو بند کیا گیا، جبکہ جمعے کو نصف دن موبائل فون بھی بند رہے۔ اس سے پہلے اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے قائدین اور سرکردہ کارکنوں کو ان کے گھروں میں نظر بند کیا گیا یا پولیس انہیں پکڑ کر لے گئی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ تشدد کے خدشے کے پیش نظر اور مظاہروں کو روکنے کے لیے ایسا کرنا ناگزیر تھا۔ مسلم اکثرتی وادی کشمیر میں یوم جمہوریہ کے سب سے بڑی روایتی تقریب سری نگر کے امر سنگھ کلب گراؤنڈز میں منعقد ہوئی۔ پریڈ پر سلامی ریاست کے وزیر مال عبد الرحمان ویری نے لی اور اس موقع پر سرکاری عہدیدار اور پولیس اور دوسرے حفاظت دستوں کے افسران موجود تھے۔ تقریب میں عام لوگ شریک نہیں ہوئے۔ تاہم یوم جمہوریہ پر ریاست کے سرمایہ دارالحکومت جموں میں جشن کا سماں تھا، جہاں کے مولانا آزاد اسٹیڈیم میں ہوئی پریڈ پر گورنر نریندر ناتھ ووہرا نے سلامی لی۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بھی شرکت کی۔ حکومت کے ایک ترجمان نے بتایا کہ ریاست کے لداخ خطے میں بھی بھارت کے یوم جمہوریہ کو جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
بھارت کے یوم جمہوریہ پر پاکستانی کنٹرول والے کشمیر میں بھی احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس میں کشمیریوں نے سیاہ جھنڈے لہرائے اور بھارت کے خلاف نعرے لگائے۔ مظفر آباد سے رپورٹ ہے روشن مغل کی۔
بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ جمعہ کے روز پاکستانی کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں سینکڑوں افراد نے سیاہ جھنڈے اور بینر اٹھا کر بھارت مخالف اور کشمیر کی آزادی کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر مارچ کیا۔ مظاہرین میں پاکستانی کشمیر کی حکومت کے وزراء اور ممبران اسمبلی بھی شامل تھے۔ اس مظاہرے میں شامل پاسبان حریت نامی تنظیم کے سربراہ عزیر غزالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
ہم اس لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ بھارت جموں کشمیر کے عوام کا حق کی آزادی گزشتہ 70 برسوں سے غصب کیے ہوئے ہے۔
واضح رہے کہ بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں بھارت مخالف احتجاجی مظاہرے ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں کہ جب دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان کشمیر کے تنازع کی وجہ سے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں اور فریقین کے درمیان آئے روز گولہ باری اور فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیووس میں عالمی تاجروں اور سیاسی شخصیات سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ اولین ترجیح کی اپنی پالیسی کا مضبوط دفاع کیا اور کہا کہ ایک اقتصادی طاقت امریکہ سے دنیا بھر کو فائدہ ہوگا اور انہیں شمولیت کی دعوت دی۔ عالمی اقتصادی فورم کے اختتامی اجلاس میں اپنی 15 منٹ کی تقریر میں ٹرمپ نے کہا کہ اگر امریکہ ترقی کرتا ہے تو دنیا ترقی کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ تجارت کے لیے کھلا ہے اور ہم مسابقت کے لیے تیار ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا،
As President of the United States, I will always put America first, just like the leaders of other countries.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، امریکہ کی صدر کی حیثیت سے میں امریکہ کو ہمیشہ اولین ترجیح دوں گا، جیسا کہ دوسرے لیڈروں کو اپنے ملکوں کو پہلے نمبر پر رکھنا چاہیے، لیکن امریکہ سب سے پہلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ اکیلا ہی آگے بڑھے، بلکہ جب امریکہ ترقی کرتا ہے تو دنیا ترقی کرتی ہے۔ یہ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ۔ اور وائٹ ہاؤس نے جمعرات کے روز کچھ تفصیلات جاری کی ہیں اور جنہیں امیگریشن سے متعلق ایک مفاہمتی لائحہ عمل قرار دیا ہے، جس کا دار و مدار اب قانون سازوں پر ہے کہ وہ اسے منظور کرتے ہیں یا نہیں۔ وائس آف امریکہ کی ایزابیلا چاوچولی کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
امریکہ میں رہائش پذیر تقریباً 18 لاکھ نوجوان تارکین وطن، جنہیں ڈریمرز بھی کہا جاتا ہے، اور جو اس وقت اپنے خاندانوں کے ساتھ امریکہ آئے تھے جب ان کی عمریں بہت کم تھیں، اب ان کے سامنے امریکی شہریت کے حصول کے لیے شرائط کے ساتھ ایک لمبا راستہ ہے۔
This framework will fulfill the 4 agreed upon pillars: securing the border and closing legal loopholes, ending extended family chain migration, canceling the visa lottery and providing a permanent solution on DACA۔
وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارہ ہکابی سینڈرز کہہ رہی ہیں کہ امیگریشن سے متعلق اس مفاہمتی لائحہ عمل میں 4 بنیادی نکات پر توجہ دی گئی ہے، جن میں سرحدوں کو محفوظ بنانا اور قانونی سقم دور کرنا، دور پار کے رشتہ داروں کی مائیگریشن کے سلسلے کو ختم کرنا، ویزا لاٹری کو منسوخ کرنا اور ڈاکا پروگرام کے لیے ایک مستقل حل فراہم کرنا ہے۔ کانگریس کی طرف سے اشروں کی نظر اندازی کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس معاملے کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کے لیے مل کر کام کریں۔ ڈاکا پروگرام کے تحت جن افراد کو امریکہ رہنے کی اجازت دی گئی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اس معیار پر پورا اترتے ہیں، ان کے سامنے شہریت کے حصول کے لیے 10 سے 12 سال کا انتظار ہے اور کام، تعلیم اور اخلاقی کردار جیسی شرائط بھی شامل ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز اس تجویز کے بارے میں اشارہ تو دیا تھا اور رپورٹروں کو بتایا تھا کہ انہیں ڈریمرز کو بتانا چاہیے کہ وہ فکر مند نہ ہوں۔ وائٹ ہاؤس نے امیگریشن کی اصلاحات اور سرحدی سلامتی اور تحفظ کے بارے میں لائحہ عمل اچانک جاری کر دیا، حالانکہ اسے پروگرام کے تحت 4 روز کے بعد پیش ہونا تھا۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کی مہاجرین کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس ہفتے عدن کے قریب یمن کے ساحل سے پرے کم از کم 30 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہونے والوں کا تعلق صومالیہ اور ایتھوپیا سے ہے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن نے اطلاع دی ہے کہ باور کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایک کشتی میں سوار ہو کر اپنے ملک سے فرار ہو کر جا رہے تھے اور یہ کشتی جبوتی کی طرف جا رہی تھی۔ مہاجرین کی بین الاقوامی ایجنسی کے ترجمان جوائل ملمین کا کہنا تھا کہ اس کشتی کے مالک اسمگلرز تھے، جنہوں نے کشتی میں سوار مسافروں کا مال اسباب چھیننے کی کوشش کی۔ ان کا کہنا ہے کہ اکثر اوقات اسمگلرز اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین کے ترجمان ولیم اسپینڈلر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یمن میں جاری کشیدگی اور عدم استحکام کی وجہ سے علاقے میں اس طرح کے واقعات ہوتے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یو این ایچ سی آر ایک سال سے اس کو روکنے کی مہم چلا رہا ہے۔ یمن اس وقت دنیا کے خطرناک ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ لوگ حالات سے تنگ آ کر غیر قانونی طور پر کسی اور ملک میں پناہ لینے کے لیے اس قسم کے غیر محفوظ سفر کو اختیار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ کی ان خبروں کو مسترد کرتے ہیں کہ وہ خصوصی قونصل رابرٹ ملر کو جون میں برطرف کرنا چاہتے تھے اور اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے تھے جب وائٹ ہاؤس کے قونصل نے استعفیٰ دینے کی دھمکی دی۔ انہوں نے ڈاووس سوئٹزرلینڈ میں عالمی اقتصادی فورم میں اخبار نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے ان خبروں کو لغو قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نیو یارک ٹائمز کی مخصوص جھوٹی خبر ہے۔ ملر سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روس کی مداخلت کے لیے ٹرمپ مہم کے سازباز کے الزامات پر تحقیقات کر رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک روز پہلے اخباری نمائندوں کو اس خبر کی جھلک دکھاتے ہوئے کہا تھا کہ خواب دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ فکر نہ کریں۔ وائٹ ہاؤس کے امیگریشن اصلاحات اور سرحدی سیکیورٹی پر تعاون کے ڈھانچے کو ٹرمپ انتظامیہ نے فوری طور پر جاری کر دیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کشیدگی اور افغانستان میں دہشت گردی کے حملوں میں اضافے کے بارے میں وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں گفتگو کی ہے قمر عباس جعفری نے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد میں بہت کمی پائی جاتی ہے، جبکہ دوسری جانب جعلی پولیس مقابلوں میں لوگوں کے مارے جانے کے واقعات بھی عام لوگوں میں تشویش کا سبب ہیں۔ کراچی میں حال ہی میں ہونے والے بعض واقعات نے صورتحال کو مزید شدید کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے کراچی میں پولیس اور عوام کے درمیان رابطے کے ادارے سی پی ایل سی کے سربراہ زبیر حبیب، ممتاز تجزیہ کار مظہر عباس اور کراچی کے نقیب اللہ محسود کیس کے تحقیقاتی افسر سندھ کے ایڈیشنل آئی جی ثناء اللہ عباسی سے گفتگو کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
کراچی میں حال ہی میں ہونے والے دو واقعات میں جن میں پولیس کے ہاتھوں دو نوجوان زندگی کی بازی ہار گئے، ان واقعات سے پولیس پر عوام کے اعتماد پر جو پہلے ہی کم تھا مزید کمی ہوئی ہے۔ اس بارے میں جب پولیس اور عوام کے درمیان رابطے اور اعتماد قائم کرنے والے ادارے سی پی ایل سی کے چیف زبیر حبیب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا،
2013 میں جب کرائم اپنے عروج پہ تھا تو لوگوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ پولیس سے ہٹ گیا تھا، اور آپ نے دیکھا اس کے بعد کراچی آپریشن ہوا جس میں رینجرز بھی داخل ہوئے، پولیس نے بھی اپنا کردار ادا کیا اور ایک کنسرٹڈ ایفرٹ تھا اور مل جل کے جب ایفرٹ تھا تو اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ بہت کرائم جو ہے ہینیس کرائم میں اسپیشلی بہت کمی آئی۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ تھوڑا سا کانفیڈنس پبلک کا ریسٹور ہو رہا تھا، اور پھر انفارچونیٹلی یہ جو دو بڑے واقعات ہو گئے اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے پولیس کی کریڈیبلٹی پہ۔
ممتاز تجزیہ کار مظہر عباس نے اس اعتماد کی کمی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا،
رویہ بھی ہے اور پھر سالہ سال سے خاص طور پہ سندھ کے اندر ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ سندھ پولیس سے جس حد تک نہ صرف یہ کہ سیاست زدہ ہوئی ہے بلکہ اس کو ایک طریقے سے غیر سرکاری قوتوں کی بھی سرپرستی حاصل رہی ماضی میں اور شاید کسی حد تک اب بھی ہو، اس کی وجہ سے ان کو گو کہ اگر آپ کسی سے سرکاری طور پہ پوچھیں گے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ کسی بھی پولیس آفیسر کو کوئی بھی غیر قانونی کام کی ہدایت ہے، لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا کہ کراچی میں جتنے آپریشنز ہوئے اس میں ماورائے عدالت قتل بہت ہوئے ہیں۔
پولیس انکاؤنٹر یا پولیس مقابلے میں لوگوں کا مار دیا جانا بھی عام لوگوں کے لیے تشویش کا ایک بڑا سبب ہے، اور زبیر حبیب کا کہنا تھا،
جو ایویڈنس گیدرنگ ہے وہ اپ ٹو پار نہیں ہے، تو بہت سارے جو مجرم ہیں وہ کورٹ سے رہا ہو جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ دیکھیں گے اگر وہ ہو جائے تو یہ جو ایک کلچر ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت کمی آ جائے گی۔
پولیس مقابلے کے حوالے سے کراچی میں حال ہی میں ہونے والے دو واقعات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اور بعض پولیس افسروں کو بڑے لوگوں کی پشت پناہی حاصل ہونے کے بارے میں سوالات کے جوابات دیتے ہوئے مظہر عباس نے کہا،
یہ جو واقعات ہوئے ہیں دو واقعات، اس میں خاص طور پہ نقیب اللہ محسود والا جو واقعہ ہوا ہے، اس میں چونکہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس پہ کیمپین چلی، سطح کیمپین چلی کہ پھر حکومت سندھ بھی حرکت میں آئی اور پھر پولیس بھی حرکت میں آئی، پھر سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا، تو یہ چیز زیادہ ہائی پروفائل ہو گئی، جس کے نتیجے میں ماضی میں راؤ انوار جو ماورائے عدالت قتل کے حوالے سے ماضی میں بھی ان کو باقاعدہ ایک ٹائٹل بھی دے دیا گیا انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کا، اور ماضی میں جب بھی وہ معطل ہوئے وہ پھر واپس آ گئے۔
راؤ انوار جیسے پولیس افسران کو بڑے اور با اثر لوگوں کی پشت پناہی حاصل ہونے کے بارے میں اسی تسلسل میں ایک سوال کے جواب دیتے ہوئے سی پی ایل سی کے چیف زبیر حبیب کا کہنا تھا،
یہ عام طور پہ یہ تاثر ہے جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، تو میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں بھی شہر میں رہتا ہوں اور میرے تک بھی یہ باتیں آتی ہیں، کہ بہت بہت پاورفل ہے, لیٹس پٹ اٹ دس وے, کہ ان کے بڑے تعلقات ہیں اور وہ اثر وسوق والے ہیں.
نقیب اللہ محسود, کیس کے تحقیقاتی افسر ایڈیشنل آئی جی ثناء اللہ باسی نے وائس آف امریکہ کے ایک سوال کے جواب میں کہ کیا ان پر اس کیس کے سلسلے میں کوئی دباؤ ہے کہا,
نہیں نہیں, مجھے کسی نے فون نہیں کیا, نہ کسی پرائیویسی وجہ سے کوئی ہمیں فون نہیں کر رہا, کوئی نہیں, یہ میں 100% جینوئن کی بات بتا رہا ہوں. Nobody has talked to me. Everybody, اگر جو کسی نے بات بھی کی ہے تو جنرلی یہی کہتے ہیں کہ انصاف ہو, انصاف ہو, انصاف ہو.
انہوں نے مزید بتایا کہ ہفتے کے روز سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہے اور وہ معاملہ عدالت میں پیش کریں گے. ایک بے گناہ کو مارے جانے کے پیچھے محرکات کیا تھے, اس سوال کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ محرکات کے بارے میں تحقیقات بھی جاری ہے, حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن یہ بات تصدیق شدہ ہے کہ پولیس مقابلہ جاری تھا. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے لیکن تفتیش کا سلسلہ ابھی جاری ہے. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
زینب قتل کیس میں حکومت پنجاب کے دعوے کے مطابق جینیاتی بنیادوں پر ڈی این اے ٹیسٹ کے نتائج کی بنیاد پر عمران نامی مبینہ قاتل کو گرفتار کر لیا گیا ہے. دنیا بھر میں ڈی این اے ٹیسٹ جرائم کی تحقیقات کے لیے بہترین معاون اور قابل بھروسہ تکنیک ہے, لیکن کیا پاکستان کے اندر سائنسی بنیاد پر ڈی این اے ٹیسٹ قابل بھروسہ ہو سکتا ہے؟ اگر ہو بھی تو کیا مذہبی اور سماجی نظریات عدالت کو اس ٹیسٹ کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب حاصل کیے ہیں اسفر امام نے اس رپورٹ میں. سامعین, آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں اکنا ریلیف کے نیو یارک شہر کے انچارج جناب معاوض صدیقی سے, جو نہ صرف یہ کہ انچارج ہیں اکنا ریلیف نیو یارک سٹی کے, بلکہ وہاں قربانی پروگرام کے بھی انچارج ہیں, فیونرل پروگرام کے بھی, اور ڈائریکٹر پبلک ریلیشننگ سٹی نیو یارک کے بھی ہیں. تو ان سے گفتگو ہوئی ہے اور اس گفتگو کا اقتباس ہم آپ کو سنوا رہے ہیں. سیدی صاحب, پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ ماشاءاللہ ایک مصروف آدمی ہیں اور اکنا ریلیف فنڈ میں بھی آپ کام کر رہے ہیں, اور نیو یارک سٹی میں آپ کی بڑی مصروفیات ہیں, میڈیا سے بھی آپ کا تعلق ہے. تو پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کن کن شعبوں پر کام کر رہے ہیں اور آپ کے عہدے کیا کیا ہیں.
بنیادی طور پہ اگر میری اپنی ذاتی شعبہ پہ بات کریں تو میں اس وقت جو میڈیا کمیٹی اس کا ممبر ہوں, جو پوری نیشن وائڈ ہے, اور ایتھنک میڈیا کا انچارج بھی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے نیو یارک سٹی میں جو اکنا ریلیف کے سٹی میں خاص طور پہ اکنا ریلیف کے جو کام ہو رہے ہیں میری اس کی بھی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ ایک ہمارا نیشنل پروگرام ہے قربانی کا, جس میں ہم مختلف علاقوں سے قربانی کو جمع کرتے ہیں اور پورے امریکہ میں اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, یہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہوتا ہے, اس کا میں میری ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ اگر جس فیونرل کا جو ہے کوئی مطلب ہو جائے کسی کا, تو اس میں بھی ہم میری ہی ذمہ داری ہے کہ میں اس کو ارینج کروں, ان کے پیسوں کا ارینج کروں, اور اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, اور وہ ہم مختلف اداروں کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم پورے اکنا کی بات کریں
جی,
تو ہمارے مختلف شعبے کام کر رہے ہیں. اکنا ریلیف جو ہے, یہ اکنا کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو بڑی تنظیم ہے. اکنا اس ریلیف کے تحت, اکنا ریلیف کے تحت امریکہ میں ہی صرف فلاح و بہبود کا کام ہوتا ہے, اس لیے ہم نے ضرورت کو محسوس کیا, ہمارے جائز ہیں کہ امریکہ, کیونکہ اب مسلمانوں کو یہاں سے نہیں جانا ہے, اور یہ مسلمانوں کے رہنے کا ایک جگہ ایسی ہے جہاں موقع بھی مل رہا ہے کہ آپ دین کے فروغ کا بھی کام کر سکتے ہیں اور آزادی سے زندگی گزاریں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اپنے نیبرز کے ساتھ کام کریں, اور اب تک مسلمانوں کو ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے سمجھا جاتا ہے, آئیڈیا یہ تھا کہ ہم دینے والے سائڈ سے بنیں. اس خیال کے تحت اس ادارے کو قائم کیا گیا, اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہم کام نہیں کریں گے. انٹرنیشنل ایجنسیز کر رہی ہیں, ہم صرف افریقہ میں ہی فلاح و بہبود کا کام کریں گے. تو اس حوالے سے جو یہاں نہ ہم کہیں باہر سے ڈونیشن قبول کرتے ہیں اور نہ باہر کسی کو ڈونیشن بھجواتے ہیں, یہ پہلی چیز ہو گئی. اس کے بعد ہمارے مختلف ادارے ہیں, جس میں سب سے اہم اداروں کا میں تذکرہ کروں
جی.
جس میں ایک شیلٹر ہوم کا پورا سلسلہ ہے جو ہم ہاؤسنگ کے تحت کر رہے ہیں,
خواتین
کے لیے, صرف خواتین کے لیے, اور
جی.
کچھ علاقوں میں فیملیز کے لیے, مطلب خواتین کی فیملیز, مردوں کے ساتھ
جی.
اس میں ہم نے تقریباً ہمارے 13 شیلٹر ہوم اس وقت تک قائم ہو چکے ہیں, وہ مسلمان خواتین عمومی طور پہ آتی ہیں, لیکن جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں اس میں, بلکہ ہمارے جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہمارے امریکی پڑوسی ہیں ان کے لیے بھی ہے. شیلٹر کے بعد ہمارا جو سب سے بڑا پروگرام ہے وہ ہے ہنگر پروینشن کا. ہنگر پروینشن میں ہمارے اکنا ریلیف کے ذریعہ اہتمام مختلف شہروں میں فوڈ پینٹریز اور سوپ کچنز اور گرم کھانوں کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے.
نیو یارک شہر میں اکنا ریلیف کے انچارج جناب معاوض صدیقی کی گفتگو آپ نے سنی. خالد حمید, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہمارا آج کا فکر و فن گزشتہ سے پیوستہ ہے. آپ بات چیت سن رہے تھے فلم پنجاب نہیں جاؤں گی کے ہدایت کار ندیم بے کی. پیش ہے اس کا دوسرا حصہ.
بننے چلا تھا رانجا, ہستی بھی دی گوا, خود ہی بنا لٹیرا اور میں ہی میں لٹا.
جب یہ پنجاب نہیں جاؤں گی کا ٹریلر آپ نے ریلیز کیا تو بہت سے لوگوں نے یہ بات کی کہ ہمایوں سعید ایک پنجابی نوجوان کے روپ میں اچھے نہیں لگیں گے کیونکہ وہ اس لہجے میں پنجابی نہیں بول پائیں گے, یہ نہیں ہو پائے گا. لیکن جب وہ ریلیز ہوئی لوگوں نے, باقاعدہ انہی کرٹکس نے سراہا کہ واقعی ہی لگ رہا ہے کہ ہمایوں اسی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے.
اس میں ہمایوں کا بھی بہت کریڈٹ ہے کیونکہ ہمایوں بہت ہارڈ ورکنگ ایکٹر ہیں.
گڈ کوسچن, ویری گڈ کوسچن. کئیوں نے ٹرائی ماری ہے مجھ پہ پر میں کسی کے ہاتھ نہیں آیا. آئی سیڈ آئی ایم ناٹ اویلیبل.
آپ کی فلم کا سیکوئل آ رہا ہے جوانی پھر نہیں آنی 2 آ رہی ہے, تو اس فلم کے بارے میں کچھ بتائیے. جو پرانی ٹیم ہے وہی ہے اس میں؟
اس میں ویسے تو ہماری پہلے والی ٹیم ہے لیکن اس میں حمزہ عباسی نہیں ہے اور ان کا کیریکٹر نہیں ہے, تو اس میں واسع ہیں, احمد بٹ ہیں, ہمایوں ہیں, سروت گیلانی ہیں, عظمہ خان ہیں, اس کے علاوہ ان اے نیو کیریکٹر فہد مصطفیٰ از آلسو پارٹ آف اٹ. دین ماورا اور کبرا, یہ دونوں دے آلسو پلینگ سم ویری ویری امپورٹنٹ کیریکٹر.
تو کب تک آ رہی ہے آپ کی یہ فلم؟
یہ فلم ابھی ہم نے کوئی آج 50% شوٹ کر لی ہے فلم, اور انشاءاللہ مارچ اینڈ تک فلم کی شوٹ کمپلیٹ ہو جائے گی اور یہ فلم عید الاضحیٰ پہ ریلیز ہوگی.
ندیم بیگ نے ٹیلی ویژن ناظرین کو آزر کی آئے گی بارات, اینی کی آئے گی بارات, تاکے کی آئے گی بارات, لیڈیز پارک, پیارے افسل اور دل لگی جیسے بہترین اور سپر ہٹ ڈرامے دیے. ٹی وی سیریل کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی اچھی کہانی آئی میں اس کے لیے ضرور وقت نکالوں گا.
ابھی ایک اسکرپٹ پہ میں کام کر رہا ہوں, ایک سیریل کی اسکرپٹ پہ, اور وہ جب میرے پاس وقت, ابھی فلموں کی وجہ سے وقت نہیں ہے, لیکن جب بھی وقت ہوگا تو میں ضرور کروں گا, بیکاز آئی لو ڈوئنگ ٹی وی.
ہائے کتنی پیاری کوشش کروائی ہے صوفے کے اوپر. ویسے صوفے تو کافی پرانے سے نہیں ہو گئے, پوس سے ہو گئے. اب یہ وہ ہے, یہ چھنی ہے, میری سیکٹری ہے.
اچھا
اپنی میں سے بیگ بک اٹھائے جاتے, پہلے نہیں پڑ میرا پرس اٹھا, تھک جاتی ہے نا میری کلائی میں درد ہو جاتا ہے.
اچھا
بس اس کو رکھتی ہوں ساتھ, پانی پونی پلاتی ہوں, ٹہل سیوا کرتی ہے میری.
ویسے آپ کی لان نے تو کمال کر دیا ہے.
دیکھ لیں, میں نے تو پہلے کہا تھا میں نے سارے ڈیزائنروں کا باجا بجا دینا ہے.
سادیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر واسکو وولوویچ. پاکستان میں اس وقت رات کے 10, بھارت میں 10:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجنے والے ہیں. خالد حمید آپ سے اب اجازت چاہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں. اللہ حافظ اور شب بخیر.